الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم بزرگ اور دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی اچھی جگہ پہ جمع فرمایا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے اس میں خیر کی طرف مائل ہونا بہت آسان ہوتا ہے اور شر کی طرف مائل ہونا بہت ہی قساوت اور سخت دلی کی علامت ہوتی ہے. اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر بھی شر کی طرف آمادہ ہو تو یہ بہت ہی سخت دلی کی بات ہے. لہذا خیر کی بات کو بھی سمجھنا اس میں آسان ہے. ہم نے زندگی گزارنی ہے, یہ تو طے ہے. کیسے گزاریں؟ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے تو کیسے کریں. یہ عقل مند لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا دوسروں کے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جو خیرخواہوں ان خیرخواہوں کے ماشاءاللہ دعاؤں سے اور ہدایات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ چلا رہا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارا خیرخواہ کوئی نہیں ہے, اور اللہ جل شانہ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے. لہذا جو اللہ پاک کی ہدایت ہوگی اس سلسلے میں اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوگی. اللہ جل شانہ نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے, جو آیت میں نے تلاوت کی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, آپ کے لیے تحقیق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, اسوہ حسنہ میں بہترین طریقہ موجود ہے. آج تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو پسند فرماتے جن کو ناپسند فرماتے تھے, جن پر زور دیتے جن پر زور نہیں دیتے, جن کے لیے بہت کوشش کرتے جس کے لیے کوشش نہیں فرماتے, ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ شاید ہی کوئی اور موجود ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, ورنہ دیکھے دوسرے پیغمبر بھی تشریف لائے ہیں ان کی یقینی باتیں بہت کم لوگوں بتائے. حتیٰ کہ عیسائی جو ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی لوگ ہیں, مطلب مذہبی لوگ, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی 12-13 باتوں سے زیادہ لوگوں کو یقینی طور پر پتہ نہیں ہے. یقینی طور پر ایک تو ہوتا ہے نا, مطلب اندازے لگا جیسے عوامی باتیں ہوتی ہیں ایسا ہوا ہوگا نہیں. حتیٰ کہ ان کا جو انجیل ہے وہ اس طریقے سے جمع کیا گیا تھا کہ اس میں جو غلط باتیں ادھر ادھر کی باتیں شامل ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کیا کہ دیوار پہ رکھ دیا اور ہوا چل رہی تھی, اور یہ سارے پادری جمع ہو گئے تھے کہ جو حق ہے وہ اس طرف چلا جائے, جو حق وہ اس طرف چلا, اس طرف جمع ہو گئے تو وہ ان کا جی. تو یہ سب مطلب ظاہر ہے چونکہ ان مذہبوں کی اللہ جل شانہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا, بعد میں ایک مذہب آنے والا تھا, طریقہ آنے والا تھا جو کام لینے والا تھا قیامت تک, اس کی حفاظت ہونی تھی. لہٰذا وہ وقتی چیزیں تھی, وقت کے ساتھ ختم ہوئی, وقت کے ساتھ چلی گئی, ان کی حفاظت نہیں تھی. قرآن کی بھی حفاظت اس لیے ہے کہ قرآن نے قیامت تک رہنا ہے اور قرآن پر قیامت تک عمل ہونا ہے. تو عام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس حد تک تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں جو کسی کی بھی نہیں معلوم ہوتی اور نہ معلوم ہونی چاہیے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کی گئی ہے تاکہ اس میں بھی رہنمائی موجود ہو. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات معلوم نہیں ہو سکتی, نہیں, یہ والی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تفصیل لوگوں کے سامنے, اب یہ والی بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر لے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر لے, یہ اصل میں بڑی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں لوگ شیطان تو موجود ہے نا, تو وہ یہ وسوسے ڈالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو بہت اچھی, لیکن اس پر چلنا مشکل ہے, اس پر چلنا مشکل ہے. تو اس کے لیے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. بھائی زندگی بتدریج آگے بڑھتی ہے, ہر چیز میں تدریج سے کام لے لو تو بہت آسان ہے. مثلا دیکھو سیڑھیوں پہ چڑھتے ہو تو سب سے پہلے سیڑھی پہ پہلے قدم پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد تو آخر منزل تک پہنچ جاؤ گے. تو یہی طریقہ آپ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سنت انتہائی آسان ہے, جس پر آپ سے کسی سے پوچھنا نہیں, نہ آپ سے کسی نے کچھ کہنا ہے, نہ آپ سے کوئی ناراض ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے داڑھی رکھ لی نا تو ممکن ہے گھر میں مخالفت ہو, دوستوں میں مخالفت ہو, اس کو لوگ مشکل سمجھتے ہیں. یہ جو مشکل کی بات کرتے ہیں نا کہ سنت مشکل ہے تو لوگ مطلب مشکلات ڈالتے ہیں, حالانکہ وہ مشکل تو نہیں ہے. داڑھی رکھنے میں کون سا مشکل ہے, لیکن مشکل کم لوگوں نے بنائی, لیکن چلو آپ نے بنا دیا معاشرے میں مشکل بنا دیا, لہذا ابھی نہیں. ہم یوں کرتے ہیں جو سنت بالکل آسان ہے, اتنی آسان ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, نہ آپ کو کوئی اوپر بات کر سکتا ہے, وہ شروع کر لو. وہ کیسے, یہ بھی تو خلا لوگ جا رہے ہیں, آپ بھی تو خلا جاتے ہو تو سنت طریقہ کار کر لیں, کوئی منع کرے گا آپ کو؟ باہر آئے تو سنت طریقے کے اوپر آ جائیں تو کوئی منع کرے گا؟ اچھا آپ مسجد کے اندر داخل ہو سنت طریقے کے مطابق, مسجد سے باہر آئے سنت کے مطابق, آپ اس طرح کرے کھانا سنت کے مطابق آئے, پانی سنت کے مطابق پیئیں, آپ سنت سنت کے مطابق شروع کر لیں, ان کو تو کوئی پابندی نہیں, نہیں تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اس میں تو صرف سستی ہے نا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. اپنی سستی کو دور کر کے آج سے ان سنتوں پہ عمل شروع کر لیں جس میں کوئی مشکل نہیں. اس کے لیے پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, ایک کتاب ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے, ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کو اپنے گھر میں رکھیں. اور یہ جو میں نے سنتیں بتائی جس پہ عمل شروع کر لو, اس کے اندر نشان لگا دو کہ یہ سنتیں تو عمل میں آ گئی. آج اس پر عمل پکا ہو جائے, ایک ہفتہ ہو جائے, پھر اس کتاب کو دوبارہ پڑھو. اس سے زیادہ میرے لیے نسبتاً مشکل سنت ہے کون سی تھی جو میرے عمل میں نہیں تھی, اب ان میں آسان کون سی. وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو فوری اجر یہ ملتا ہے کہ اس کے لیے دوسری نیکی آسان ہو جاتی ہے, اور کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے لیے فوری سزا یہ کہ اس کے لیے دوسری برائی آسان ہو جاتی ہے. جب یہ والی بات ہے تو آپ نے جب سنت کو مل کے نیکی ہے نا, یہ نیکی ہے تو آپ کے لیے دوسری نیکی آسان ہو, جس کا مطلب جو سنت ہے آپ کے لیے مشکل تھی بقدرے وہ آپ کے لیے آسان ہو گئی, آپ ان پر بھی عمل کر لیں, 10-12 سنتیں وہ بھی ہو جائیں گی. آپ اس پر عمل کر, ایک ہفتہ عمل کر کے دیکھیں, پھر اس کے بعد آپ اس کتاب کو دوبارہ پڑھیں. اس میں آپ نے جن پہ نشانیاں لگائی وہ چھوڑ دیں, اور جن پہ آپ نے نشانی نہیں لگائی ان میں دیکھیں کون سی سنتیں آپ کے لیے آسان ہو گئی ہیں. آپ ایک ایک ہفتہ کر کے دیکھیں سال میں کتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے, کتنے سنتوں پہ عمل شروع ہو گیا ہے. پہلے ان پہ عمل نہیں تھا, اب اس پہ عمل شروع ہو گیا, آسان بات ہے نا. بس یہی طریقہ اختیار کر لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ راہ و رسم رکھو, دوستی رکھو, ان کے ساتھ ملنا جلنا رکھو, ان کے ساتھ تعلق رکھو. نتیجہ کیا ہوگا, یہ جو ذہن کے اندر بیٹھے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے, جب اتنے سارے لوگ کو دیکھیں گے ان سنت پہ عمل کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب مجھے بھی کچھ نہیں کہیں گے لوگ. ہوتے ہیں نا بعض دفعہ انسان صرف یہ لوگوں کو دیکھنے کی وجہ لوگوں سے اثر لیتا ہے منفی, اور لوگوں سے اثر لیتا ہے مثبت ماحول سے. تو ماحول ذرا تبدیل کر لے, ایسے لوگ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر لو جن سے آپ اچھا اثر لے سکتے ہیں, نتیجتاً الحمدللہ آپ مزید سنتوں میں آگے بڑھیں گے. اس طرح سے آپ اپنی زندگی کی گاڑی بڑھاتے جائیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں. ایک بات یاد رکھیں, اگر کبھی مشکل پیش آئے نا پھر تو بڑے دروازے کو کٹکھٹائیں, بڑے دروازے کو کٹکھٹائیں. بڑا دروازہ کون سا ہے؟ اللہ جل شانہ کا در. ہاں جی, اس کے لیے بڑا دروازہ کون سا ہے؟ تہجد کا وقت. تہجد کا وقت, تہجد کے وقت جب یہ دروازہ کٹکھٹایا جاتا ہے سبحان اللہ, اللہ پاک کی طرف سے کھل جاتا ہے. اس میں جب باقاعدہ آواز لگتی ہے, ہم سنتے نہیں ہیں, یقین کے کانوں سے سن سکے ہیں, ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا کہ اس کی مدد کروں, ہے کوئی پریشان ہے اس کی پریشان دور کروں, ہے کوئی مصیبت ہے اس کی مصیبت دور کروں, ہدایت بھی اس میں ملتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ ماشاءاللہ یہ دروازہ کٹکھٹائیں گے تو جو چیز آپ کو مشکل نظر آ رہی تھی اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ہدایت کی بارش ہوگی، نتیجتاً آپ کو مشکل نظر نہیں آئے گی، پھر آپ آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے اس طریقے سے. اور اگر آپ نے سبحان اللہ جو ابھی تک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے اصلاح کا، اصلاح نفس کا، یعنی اللہ والوں سے بیعت ہونے کا، اگر وہ طریقہ آپ نے اختیار کر لیا تو پھر تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی. اگر مطلب سنت مشائخ میں سے کسی سے بیعت ہو گئے پھر تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی. پھر تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، الحمدللہ ہمارے سلسلے کی برکت ہے، جس میں جو آتے ہیں تو جو سب سے مشکل کام ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں. کیسے مشکل کام؟ میں نے بتایا نا کہ داڑھی رکھنا مشکل ہوتا ہے، اللہ نے سن تو ہاں جی. عورتوں کے لیے پردہ مشکل ہوتا ہے، پردہ دار ہو جاتی ہے. ایک صاحب مجھ سے بیعت ہوئے تو مجھ سے کہتا کہ میں اپنے بیوی کو بیعت کراؤں، میں نے کہا نہیں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ صرف مجلس جو ہماری اتوار کے دن ہوتی ہے عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، صرف اس میں لایا کرے، بس آپ کا کام اس کو لانا ہے، اس پہ جبر نہیں کرنا، اس کو صرف لانا ہے. کہتے وہ تو پردہ بھی نہیں کرتے. میں نے کہا بس اسی کے لیے تو لانا ہے، آپ لائے نا، آپ کا کام ہے ان کو لانا باقاعدگی کے ساتھ، باقی کام اللہ کا ہے، وہ جوڑے سے. الحمدللہ وہ آتی رہی آتی رہی. تین مہینے ہو گئے. تین مہینے کے بعد اس نے اپنے میاں سے کہا میں بیعت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بسم اللہ کر لو. آج بہرحال بیعت ہو گئی، اور جیسے بیعت ہو گئی اس نے شرعی پردہ شروع کر لیا، جو بہت سارے دینی گرانوں میں بھی نہیں ہے. شریف پردہ، پردہ تو ہے، رواجی پردہ ہے. شریف پردہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دیور سے بھی پردہ کرتی ہے. ہاں جی، جو کزن سے بھی پردہ کرتی ہیں، چچا داد سے، ماموں داد سے، خالہ داد سے، ان سے پردہ، یہ شریف پردہ ہوتا ہے. یہ بہت سارے دینی گرانوں میں بھی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں اسے پردہ نہیں ہے، یہ تو بہنیں. بھائی خونی بہنیں اور ہوتی ہے اور اسلامی بہنیں اور ہوتی ہیں. اسلامی بہن تو ساری عورتیں، کسی سے بھی پردہ نہیں ہے. ہاں جی، تو بہرحال یہ میں اس طرح کر رہا تھا، مشکل اللہ آسان فرما دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ. اب ہم اپنا معمول شروع کرتے ہیں. ہمارا معمول ہے اس وقت مکتوبات شریف جو حضرت مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، ان کا جو درس ہے ہمارا باقاعدہ ہماری انتہا میں بدھ کے دن ہوا کرتا ہے. تو وہ ابھی چونکہ آج بدھ کا دن ہے تو انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں. مکتوب نمبر 228 سے آج شروع کر رہے ہیں. میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا تھا بعض نصیحتوں کے بیان میں جو کہ مقام تکمیل اور تعلیمی طریقت سے متعلق ہیں ان کے مناسب بیان میں. سیادت پناہ بھائی کا گرامی نامہ موصول ہو کر فرحت کا باعث ہوا. اے بھائی، آپ سے کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ اس طریقے کا دار مدار دو اصلوں پر ہے. ایک ہی شریعت پر اس حد تک استقامت اختیار کرنا کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے آداب کے تک پر بھی راضی نہ ہو. دوسرے یہ کہ شیخ طریقت کی محبت اخلاص اس طرح راسخ ہو جائے کہ اس حکم پر کسی قسم کے اعتراض کی ہرگز گنجائش نہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. شریعت سنت سے مستفاد ہے اور سنت آپ سے سم کا طریقہ ہے. تو پہلے میں آپ سزم کے طریقے پر استقامت کا فرمایا گیا کہ اس پر یہ راسخ ہو جائے، اور دوسرے میں شیخ جو سنت تک پہنچانے کے لیے ذریعہ ہے، ابھی بات ہوئی نا سنت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، تو ان کے اوپر جو ہے نا استقامت کا ذریعہ ہے، اس کے طریقے پر استقامت کا ذریعہ. تو اس کا مطلب یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں، کیونکہ دیکھو حکم اللہ کا ماننا ہے، طریقہ نبی کا اختیار کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے شیخ کے ماننا ہے، اس کام کے لیے اپنے شیخ کے ماننا. بس یہی بات، ایسے زیادہ کون سی بات. بلکہ اس شیخ کے تمام حرکات و سکنات مرید کی نظر میں پسندیدہ اور محبوب دکھائی دیں. ان دو اصلوں کے متعلق جو امور ہیں ان میں سے کسی امر میں بھی خلل واقع ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے یہ دونوں اصول درست ہو گئے تو دنیا و آخرت کی سعادت نقد وقت ہے، یعنی انشاءاللہ ملے گا. اور دوسری نصیحت اور وصیتیں بھی آپ کے گوش گزار کی جا چکی ہیں، ان کی بجاوری میں احتیاط رکھے اور بڑی عاجزی اداری سے اپنی کوتاہیوں کے تلافی کرتے رہیں. کوتاہیوں پہ جمنا نہیں چاہیے، کوتاہیوں پہ جمنا نہیں چاہیے، اور نہ صرف اڑنا چاہیے، صرف کڑنا یہ بھی ایک حجاب بن جاتا ہے. بس آدمی ٹس پہ باتا رہتا ہے اور چیز پہ قائم رہتا ہے, دوسری چیز پہ قائم رہتا ہے. نہیں نہیں بھائی, بات یہ اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اس کے لیے ہمت دکھانی ہے, اس کے لیے ہمت دکھانی ہے. تو دونوں چیزیں مطلب وہ ہے. اور دوسری نصیحت اور وصیت بھی آپ سے بات چاہیے. اور اس ذی الحج کی اشرم میں ماہ رمضان کی قضا اعتکاف کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھے ہیں, جو رمضان میں آپ سے قضا ہو گیا تھا, تاکہ اس نیت سے سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو. سبحان اللہ, کیسی خوبصورت بات. دیکھو فرض کی قضا ہوتی ہے, سنت کی قضا یعنی اس وقت میں ہے جس وقت آپ اعتکاف مسنون اعتکاف کی نیت کر لے. تو اس میں آپ اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس میں ایک دن کی قضا کرنی پڑتی ہے, وہ ایک دن کا واجب ہو جاتا ہے, تو اس کو جنب وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال حضرت اس سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ آپ سے سنت رہ گیا تھا, ٹوٹا نہیں رہ گیا تھا, وہ بھی کرو تاکہ آپ کی عادت خراب نہ ہو. سبحان, پھر عادت درست رکھنے کے لیے تاکہ عادت خراب نہ ہو. اور اس عشر اعتکاف میں گری ہزاری التجا و نیاز سے اپنے کوتاہیوں کی معافی طلب کریں, انشاءاللہ فقیر بھی اس عشر میں توجہ سے تمہاری مدد کرے گا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کرے کہ مجھے حج نصیب ہو جائے, مجھے حج نصیب ہو جائے. حضرت نے فرمایا ان دنوں ویزا ویزا کا مسئلہ نہیں تھا, یا جو ہے نا مطلب یہ والی باتیں نہیں تھی. اگر آپ لاہور جانا چاہتے تو لاہور کوئی ویزے لیتا ہے, بس وہ جا کر بس میں بیٹھنا ہوتا ہے نا, وہ کنیا گاڑی میں بیٹھنا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے بس جہاز پہ پہنچنا ہوتا تھا اور جہاز کا ٹکٹ لینا ہوتا تھا, بس پہ روانہ ہو جاتا, یہ طریقہ تھا سارا کچھ اسی جہاز میں ہو جاتا. اچھا خیر, حضرت نے فرمایا جس وقت حج کے ایام آ جائے تو مجھے اپنے اوپر اختیار دے دو, مجھے اپنے اوپر اختیار دے دو, میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جہاز میں بٹھا دوں گا اور آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج نصیب فرمائے. کیا خیال ہے؟ تھیوریٹیکل دعا ہے نا, آج کل لوگ تھیوریٹیکل دعائیں مانگتے ہیں, تھیوریٹیکل. بس جی اللہ بولا ہے, جی بس اللہ بولا ہے. کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں, وہ بلاوا نہیں ہے, وہ بلاوا نہیں ہے. اصل بات وہی خدا کے بندے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دے دی, بلاوا ہو گیا نہیں ہوا, حکم قرآن میں موجود ہے نہیں, تو قرآن سے زیادہ اونچے بلاوا کیا تھا؟ ہاں جی قرآن میں موجود ہے, اگر ایام حج میں آپ پر حج فرض ہو جائے تو بس بلاوا ہے نا, پھر وہ جانا ہے. ہاں جی, تو یہ جو ہے نا مطلب عام لوگوں نے تھیوریٹیکل دعائیں شروع کیے, کرنا چاہتے نہیں, کہتے بس جی بہانے بناتے ہیں, جی وہ یہ نہیں اور مطلب جو ہے نا وہ یہ, بس خود بہت سارا کچھ کام ہو جائے. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ شیطان کا اس دور کا عظیم ترین وسوسہ ہے کہ کام خود نہ کرو, لوگوں پہ ڈالو کہ میں جو نہیں جا رہا تو شیخ میرے کو توجہ نہیں کر رہا, کبھی نہیں جا رہا, جو میں نہیں کر رہا بس وہ ظاہر ہے, بس مطلب ظاہر ہے. آپ دعا کریں جی, آپ دعا کریں, خدا کے بندے دعا تو یقینی طور پہ کرنا چاہیے, لیکن آپ حرکت بھی کریں نا. آپ پھر آئندہ کہہ دیں شیخ سے کہ میں نے تو کانا نہیں کہنا جب تک آپ دعا نہیں کریں گے, اور جب دعا نہ کرے آپ کانا نہ کہیں. ہاں جی, پھر مانیں گے کہ آپ باقی کتنے کہہ رہے ہیں. ہاں جی, اس وقت تو آپ شیخ پوچھتے بھی نہیں. ہاں جی, وہاں تو آپ شیخ کو نہیں پوچھتے, لیکن اس کے لیے پوچھتے کہ بس جب نیک کرنا ہو تو جی بس دعا کرے تو پھر میں کروں گا. بھائی دعا ہے نا, آپ کام کرے دعا ہے. حضرت نے کیا فرمایا, اس عشرہ میں تمہاری توجہ سے مدد کی جائے گی. مدد کیسے کی جائے گی؟ دعا کریں گے آپ کے لیے, توجہ آپ کی طرف ہوگی, لیکن آپ کام کر رہے ہوں گے تب. اجازت نامہ کی تاریخ میں جس طرح مبالغ اور اہتمام رکھتے ہیں اسے آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو طریقے پر تعلیم دینے کی جو اجازت دی گئی وہ کافی نہیں ہے, تو اجازت نامہ کا کیا کام دے دیں؟ یہ ضرور نہیں کہ جو دل میں خیال ہے اس کے لیے ضرور کوشش کی جائے. بہت سی ایسی باتیں دل میں گز جن کا ترک کرنا انصف اولا ہوتا ہے. یہ شاید اس بزرگ نے اجازت نامہ مانگا ہوگا تاکہ میرے پاس سند ہو. آج کل یہ ضروری ہے, آج کل یہ ضروری ہے, اس وقت ضروری نہیں تھا. اس وقت اچھا دور تھا, لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے, دھوکہ نہیں کرتے تھے. لہٰذا جن کے پاس اجازت نہیں ہوتی تو وہ نہیں کہتے تھے کہ میں مجھے اجازت ہے, مجھے فلاں بزرگ نے اجازت دی, جھوٹ نہیں بولتے تھے. آج کل ایسے عجیب لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جو بزرگوں کے ساتھ چند روز اٹھتے بیٹھتے ہیں اور پھر مشہور کر لیتے ہیں اس بزرگ کو مجھے اجازت دی, بلکہ اس کو موت کے بعد تو مشہور کرا دیتے ہیں. اس لیے آج کل بزرگوں کو لکھ کر اجازت دینی چاہیے, اجازت نامہ دینا چاہیے, تاکہ جو لوگ دعویٰ کرے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس اجازت نامہ ہے کہاں سے ہے, پھر جو ہے مطلب ان کے دھوکہ کھل جائے گا. ایسے ہی آپ پنڈی میں بھی اس طرح ہوا ہے اور جگہ پر ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ کچھ مسائل ہیں آج کل گڑبڑے. ہاں جی, تو اس گڑبڑ سے بچنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ اس وقت اجازت نامہ باقاعدہ ریٹرن دے دیا جائے, یا کوئی طریقہ ہو جیسا تانوی محسن نے اپنے مجاہدین کو مشتہر کر دیا تھا باقاعدہ کتاب کی صورت میں لکھا تھا یہ میرے مجاہد, اور جن سے اجازت واپس لی تھی ان کا بھی بتا دیا کہ اب میرے مجاہدین نہیں رہے. ہاں جی, تاکہ بات صاف اکی ٹکی ہو. ہاں جی, حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجاہدین کو مشتہر کیا ہے, ان کے بارے میں اعلان کر دیا کہ میرے مجاہد. ہاں جی, تو یہ اصل میں یہ والی بات ہے کہ آج کل چونکہ دھوکہ بہت ہے اس وجہ سے مجبوری ہے, لیکن اس وقت یہ مسئلہ نہیں تھا. جس کا کام تو بھی یہ چاہتے اس کو پورا کرنے کے درخواست ہو جائے, اس کے حق و باطل کا لحاظ نہیں کرتے. یہ چند کلمات آپ کی خاطر لکھ دیے, حضرت سبحان تعالیٰ آپ کو نفع پہنچا دے. اپنے کام کی فکر خود کرنی چاہیے تاکہ دنیا سے ایمان سلامت لے جائیں, اجازت نامہ اور مرید کام نہیں آئیں گے. سبحان اللہ. ہاں, اپنے کام کی ذمہ میں گوشہ سچی طرف لے کے ساتھ آئے تو اس کو طریقت کی تعلیم دے دیجیے. نہیں, تعلیمی طریقت کو اپنا اصل کام ہمیں پیشہ سمجھا جائے اور اپنا معاملہ اس کے تابع کر دے, یہ سراسر زر و ہسارا ہے. مطلب یہ کہ مقصود یہ نہیں ہے کہ انسان پیر ہو, لیکن اگر کسی کو پیر بنا دیا گیا تو اس سے انکار نہ کرے. لیکن یہ نہیں کہ بس یہی اس کا کام ہو. بھائی اپنے کام میں کوئی مرید نہیں آتا تو آپ تو ہیں نا, آپ کام کریں نا, آپ کو کام کرنے سے کس نے روکا, آپ اپنے طور پہ کام کریں. مطلب ظاہر ہے شریعت پر چلنا ہے نا, وہ شریعت پر چلنا مریدوں کے لیے تھوڑا ہے, وہ تو آپ نے خود ہی چلنا ہے. ہاں, اگر مرید ہے ان کو بھی بتا دیں کہ شریعت پر اثر چلنا چاہیے. یہ مقصد. مکتوب نمبر 229, مرزا حسام الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا, اس بیان میں ہمارا طریقہ بالکل وہی ہے جو حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اور اس پر بالکل وہی ہے, لیکن صنعت کا کامل ہونا اور نسبت کا تمام ہونا مختلف افکار کی آمیزش اور آرا کے تہ در تہ آنے پر موقوف ہے. یہ کوئی الہم عام بات آ رہی. الحمدللہ وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ, تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے پرگزیدہ بندوں پر سلام ہو. آپ کے گرامی نامے جو آپ نے اپنے مخلص مشتاق کے نام تحریر کیے تھے, پیدر پہ وصول ہو کر فرد کی جاتی اور محبت کی کثرت کا باعث ہوئے. جزاکم اللہ سبحانہ ان اجا خیر جزا, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف بہترین جزا تھا فرمائے. مختصر یہ کہ بعض شبہات اور ترددات جو آپ نے لکھے تھے, اس کا جواب یہ کہ ہمارا طریقہ بے عین ہی خواجہ باقی بلّہ قدس رحمت اللہ جو حضرت شیخ تھے کا ہے, اور نسبت بھی انہی کی نسبت شریفہ ہے. اس عالی طریقہ سے پڑھ کر وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے, اس نسبت عالی سے پڑھ کر وہ کون سی نسبت اولا اور انصب ہے جس کو اختیار کرے. حاصل کلام یہ ہے کہ ہر صنعت یعنی کاریگری کی تکمیل اور ہر نسبت کا تیمم یعنی مکمل ہونا مختلف افکار کی آمیزش اور انوار و آرا کے پیدر پہ ہونے پر منحصر ہے. مثلا علم نحو جو سیبویہ یعنی امام علم صرف نحو کے زمانے میں تھا, اب متاثرین کے افکار کے ملنے کی وجہ سے 200 گنا زیادہ ہو گیا. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ تجربات بڑھتے, جو تجرباتی علوم ہوتے وہ بڑھتے رہتے ہیں. کیا خیال ہے, طب جب شروع ہوا تھا مثلا ابو علی سینا نے جو کتاب لکھی تھی طب پر, اتنے ہی ہے بہت زیادہ. انجینئرنگ, کسی وقت سائنس اور انجینئرنگ ایک ہوا کرتا تھا, اب سائنس اور انجینئرنگ بالکل جدا. پھر سائنس بھی ایک نہیں رہا, اس کی کئی قسم ہو گئی, ان قسموں کی قسم ہو گئی. کیمسٹری اور فزکس علیحدہ ہو گیا, اور اب تو یہاں کہ فزیکل کیمسٹری اور کیمیکل فزکس, اس طرح اور بہت ساری ہو گئی. تو میڈیسن میں بھی مختلف قسم کی اسپیشلائزیشن آ گئی. تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ چونکہ تجرباتی ہیں, تجربے بڑھتے ہیں, علوم میں اضافہ ہوتا ہے تو بڑھ جاتے ہیں, اور بہت کامل واضح ہو گیا. اس کے باوجود وہی سے بوئی کہ نہ ہوئے جس میں متاثرین کے افکار نے اس کے آراستی پیراستی کے علاوہ کوئی مزید اضافہ نہیں کیا. شیخ علاء الدین الدولہ خودسرو کا مقولہ آپ کے مبارک کام تک پہنچو کہ جس قدر ذرائع زیادہ ہوں گے اس قدر راستہ نزدیک تر اور روشن تر ہوگا. یعنی آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بغیر کسی کنفیوژن کے وہ چیز مل سکے گی. ہاں جی کیا خیال ہے, آپ لاہور جانا چاہتے ہیں, اگر صرف ریل گاڑی جائے تو وہ آسان ہے لاہور جانا ہے, ریل گاڑی بھی ہو, بسیں بھی ہوں, ہاں جہاز بھی ہو, کار بھی ہو, کیا خیال ہے کب جانا آسان ہوتا ہے؟ جب یہ سارے موجود ہو تو کس زیادہ آسان ہو, کیسے آسان ہوگا بھائی؟ کسی وقت ریل گاڑی نہیں ملے گی, چلو اس وقت بس پہ چلے جاؤ. ہاں جی اچھا بس میں ٹکٹ نہیں ملا تو آپ اپنی گاڑی پہ جا سکتے ہیں. ہاں جی اور اگر پیسے آپ کے پاس ہیں جلدی پہنچنا چاہتے ہیں ہوائی جہاز سے چلیں. ہاں جی تو یہ گویا کہ طریقہ ہے, مطلب یعنی اس کو طریقے جتنے ہوتے اتنا آسان ہے. میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے پریکٹیکلی, اطلاع کمیٹی کے اجلاس میں میں گیا تھا لاہور, ہمارے پاس اطلاع کمیٹی کی طرف سے ٹکٹ جہاز کا موجود تھا جن میں اس کو استعمال کر سکتا ہے, اگر ٹکٹ میں لے لیتا تو مجھے ریمبرس ہو جاتا. میں نے ذرا بخل سے کام لیا, میں نے کہا حکومت کے پیسے لگتے ہیں تو چلو میں بس پہ جاتا ہوں کیونکہ لاہور تو بہت قریب ہے نا, تو اس میں زیادہ تو وقت نہیں لگتا, وہ آپ ایک گھنٹہ ایئرپورٹ میں پہنچے اور ایک گھنٹہ ایئرپورٹ سے باہر نکلنے میں لگایا تو تقریباً ٹائم تو اتنا ہی بن جائے گا. ہاں جی تو لہٰذا میں خامہ خواہ کیوں حکومت کے پیسے زیادہ لگاؤں, تو میں نے کہا چلو میں ڈائیو سے چلتا ہوں. ڈائیو میں نے ٹکٹ ریزرو کر, مطلب وہ جو ریزرویشن ہوتی ہے نا ریزرویشن, جس وقت ہم ٹکٹ لینے کے لیے وہ تو کینسل ہو گئے, وہ جو بس ہے وہ بس کینسل ہو گیا یعنی وہ نہیں جا رہا, تو آپ کو دوسرے بس کا ٹکٹ ہم دے دیتے ہیں. وہ ہم نے بس چونکہ رمضان شریف کا مہینہ تھا, واپس ہم نے آنا تھا, چاند نظر نہیں آیا تھا اور ادھر اعتکاف بھی تھا, اعتکاف میں بھی پہنچنا تھا, تو اس میں صرف ڈائیو میں فضول کام ہے کہ رستے میں رکتی نہیں ہے, صرف اپنے اسٹاپوں پہ رکتی ہے, تو نماز کا وقت درمیان میں آ گیا تو نماز آپ کی ضائع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا ہوتا ہے. وہ جو پہلے والا وقت ہم نے چوئی کیا تھا وہ اصل میں نمازوں کا حساب کر کے کہ بھائی اس میں یہ نماز نہیں آئے گی, لہذا ہم آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے اور مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نماز مطلب جو ہے نا وہ یعنی زہر کی تو فوراً داخل ہوتی ہی پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد عصر کے وقت کے اندر اندر پہنچ جائیں, یہ مطلب ہوتا ہمارا. تو وہ جب کینسل ہو گیا اب ایک گھنٹہ کے بعد تو بس اس میں دوسری نہیں ہو سکتی تھی, وہ تو نماز جا رہی, تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا تو مشکل ہے, تو پھر میں نے فوراً ہمارے ساتھی ہیں کہ یہ میں اس کو ٹیلی فون کیا, میں نے کہا ٹکٹ مل سکتا ہے؟ کہتے ہاں مل سکتا ہے. میں نے کہا میں لے ٹکٹ کرو, تو اس نے ٹکٹ کا انتظام کر دیا, قریب ترین جو پی آئی اے کا جو تھا وہ میں نے ان سے رابطہ کیا اور وہاں سے مجھے ٹکٹ مل گیا, اور بس گاڑی تو ہمارے پاس تھی وہیں کی, اور فوراً ہم ایئرپورٹ پہنچے, اور ایئرپورٹ سے مطلب ہم نے الحمد للہ یار جہاز کے ذریعے سے ہم یہاں اسلام آباد پہنچے, نماز ہمارا بچ گیا, حکومت کے پیسے لگ گئے لیکن نماز ہمارا بچ گیا, حکومت تو ویسے بھی پیسے دے رہے تھے, وہ تو ہم ہی صرف بچا رہے تھے. تو مطلب میرا یہ کہ ذرائع جتنے زیادہ ہوں اتنی زیادہ آسانی ہوتی ہے, یہ مثال دے رہا تھا میں. اچھا اس نسبت عالیہ فلسطین کی جاتی نے جو اس کی آراستگی اور پیراستگی کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے بہت لوگوں کو بدگمانیوں میں ڈال دیا, ورنہ حقیقت معاملہ صرف اتنا ہی ہے جو بے تکلف بے تصنع ظاہر کر دیا گیا ہے. آپ اس فقیر کے رسائل مکتوبات کو ملاحظہ فرمائیں جن میں اس طریق کو صحابہ کرام کا طریقہ ثابت کیا ہے اور تمام نسبتوں پر نسبت کی فوقیت کو مدلل بیان کیا ہے, اس طریقے عالی اس کے اکابرین کی تعریف اور مدد اس طریقے پر کی ہے کہ اس بزرگ خانوادہ کے مقام میں سے کسی کو اس کا اشر اشیر بیان کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. اور دیجیے فقیر اب تو روزمرہ کی نشست و برخاست میں اس طریقے کے آداب و لوازمات کی رعایت پوری طرح کرتا ہے اور سرمو بھی اس کی مخالفت انحراف کو پسند نہیں کرتا, تعجبے کے تمام خوبی آپ کی نظر سے پوشیدہ رہی, اور فرد پریشانی کے دور میں بعض دوستوں سے کلم و کلام میں غیر مناسب باتیں واقع ہو گئیں اور آپ کی نظر میں آئی ہو تو اس سے زیادہ تعجب یہ ہے کہ آپ ایسی باتوں کا یقین کر لیتے ہیں اور صرف سننے پر آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. کوئی بات ہو چکی ہو, اگر حسن زن ہے تو کیا اسی جماعت کے ساتھ مخصوص ہے؟ شاید ہم حسن زن کے قابل نہیں ہیں, ہمارے ساتھ حسن زن نہیں ہو سکتا. ہاں جی مختصر یہ کہ اگر صرف کہنے سننے پر ہی مدار مدار ہے تو پھر چمڑخور نکتے چینوں سے کبھی نجات متصور نہیں ہو سکتی, اور ان سے اخلاص کی بھی توقع نہیں. بہتر ہے کہ آپ گفت و شنید کو ترک کر کے گزری ہوئی باتوں کو بھول جائیں. ہیں تاکہ اخلاص پیدا ہو، قرآنی کلفت رفع ہو جائے. سبحان اللہ. یہ اصل میں حضرت نے اس میں اپنی صفائی بیان فرمائی. میں آپ کو کیا بتاؤں، اصلاح آسان کام نہیں ہے. ایک ہوتا ہے اصلاح ہونا اور ایک ہوتا ہے اصلاح کرنا. اصلاح ہونا نسبتاً آسان ہے، اصلاح کرنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی زیادہ پیچیدگیاں لوگ بنا لیتے ہیں اور ان کو آپس میں ایسا چھوٹی سی بات ہوگی اس کو لوگ پتہ نہیں کوئی ہو ایسا بنا لیں گے. یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. میرا ایک طریقہ ہے، میں خود اس پہ بدنام ہوں کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ملتا ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ملتا ہے اور یہ ہمارے ملجن تمام اصولوں کو، جو جمود والے اصول ان کو یہ نہیں مانتا. جمود یہ ہوتا ہے نا بھائی، دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک دس آپ نہیں غلط ہے، لیکن اس کو غلط فہمی کی وجہ سے غلطی لگی ہے. اگر آپ اس کی مخالفت کریں گے تو اس پہ ڈٹ جائے گا اور پکا ہو جائے گا. اگر آپ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ ملیں گے تو درمیان میں وہ جو سختی ہے وہ کم ہو جائے گی، وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی کوشش شروع کر لے گا، پتہ چل جائے گا بھئی یہ تو ایسی بات نہیں ہے، لہذا وہ آپ کا ساتھ ہی ہو جائے گا. ہے نا یہ بات، اس طرح ہی ہے نا. تو یہ طریقہ جب میں نے شروع کر لیا الحمدللہ اس سے بڑا فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا. ایسے لوگ مختلف النوع، یعنی جن لوگوں تک ہمارے ساتھی پیغام پہنچا ہی نہیں سکتے تھے اور ان کے ساتھ لڑائی ہی کی صورت تھی، لڑائی ہی کی صورت تھی، الحمدللہ وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں. کچھ بیت ہو گئے، کچھ ماشاء اللہ انہوں نے کام شروع کر دیا، سارا معاملہ سارا ختم ہو گیا. اب بعض لوگ کو عزم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مخالفت شروع کری. اس وقت نے بتایا بھائی مخالفت نہ کرو، سوچو ذرا پہلے کس چیز میں، پہلے کس چیز میں. کیا صرف مخالفت میں فائدہ ہے بھائی؟ مخالفت ایک مقصد کے لیے ہو نا، اور مقصد کیا ہے؟ اصلاح ہو جائے نا، غلطی دور ہو جائے، صحیح چیز سامنے آ جائے، یہ اصلاح ہے. تو مخالفت بھی آپ اس کے لیے کر رہے ہیں نا. تو اگر اس کے بغیر لڑائی کے صفائی ہو جائے تو وہ اچھا ہے. یعنی آخر قرآن پاک میں یہ بات نہیں ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہمارے آپ کے درمیان مشترک ہے. یہ کیا چیز ہے، یہ بھی تو یہی بات ہے نا. ہاں جی، تو اصل میں یہ اصول ہے اصلاح کا کہ آپ کسی کو جس کو کہتے ہیں اپنا دشمن نہ بنائیں، بلکہ اس کی دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر لے، اس طریقے سے کہ اپنی طرف سے خیر کی پیشقدمی کر لے، اس کے دل میں بھی خیر کی پیشقدمی شروع ہو جائے گی. ہاں یہ طریقہ ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قسم کے واقعات آ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم کہا گیا، ابو جہل مزمم کہتے تھے، کیونکہ محمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا، مزمم کا مطلب ہے مزمت کیا ہوا. تو اپنے حسد کی وجہ سے وہ محمد کا نام نہیں لے سکتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مزمم کہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا، فرمایا الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ان کے بری باتوں سے بچا لیا. اب یہ گالیاں دیں گے مزمم کو اور میں تو محمد ہوں گالیاں دیں گے مزمم کو اور میں تو محمد ہوں، کیا خوب بات ہے. ہاں جی، ان کا جو ہے نا وہ سختی ہے بغیر مؤثر کر دی. یہ ہوتا ہے طریقہ، یہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بجا سختی نہیں کرنی. تو حضرت نے بھی فرمایا کہ چونکہ تجربات کی وجہ سے تبدیلیاں تو آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فقہ میں اور طریقت میں جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ فقہ جو ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے. مطلب نماز کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلا آ رہا ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھی جائے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. فقہ کا کام صرف اس کی دریافت ہے کہ کیسے پڑھی گئی، اس کی دریافت ہے کہ کیسے پڑھی گئی. اب اس کے بعد جو بھی دریافت ہو چکی ہے بس اس کو تبدیل نہیں ہونا. اس لیے جو حنفی امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے دور میں تھے وہ اب بھی حنفی ویسے ہوں گے، بلکہ آپ فقہ حنفی پہ ماننے والے بنگلہ دیش کے گئے لو اور پھر ترکی کے لے لو, ایک جیسی نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے, تو اس میں تبدیلی نہیں آتی فقہ کی بات میں. لیکن تصوف کیا ہے؟ تکبر کو نکالنے کا طریقہ. مثلا کیا تکبر نکالنے کا طریقہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ بھئی جتنے لوگ ہیں اتنے مختلف طریقے ہوں گے, کیونکہ متکبر اگر اونچی ذات کی وجہ سے ہے اس کا تکبر الگ طریقے سے دور کیا جائے گا, اگر اونچی پوسٹ کی وجہ سے اس کا تکبر الگ طریقے سے دور کیا جائے گا, اگر کوئی مطلب کمال کی وجہ سے ہے جیسے کوئی بڑا میتھمیٹیشین ہے کوئی, ہاں تو اس کا تکبر اور طریقے سے دور کیا جائے گا. اگر کسی کو احساس کمتری ہے اس کا بھی تکبر رنگ اختیار کر لیتا ہے, اس کا تکبر اور طریقے سے دور کیا جائے گا. تو ہر تکبر کا طریقہ الگ طریقے سے دور کیا جائے گا. تو طریقت میں تو تجربات چلتے رہتے ہیں اور تبدیلیاں تو آتی رہیں گی. ایک دفعہ میرے ساتھ گزری ہے یہ باتیں جو حضرت مجد صاحب نے فرماتے ہیں, یہ باتیں میرے ساتھ گزری ہیں. کیسے؟ ایک صاحب نے, یہ جو میں ذکر کراتا ہوں نا, یہ ذکر جہری, اس پہ اعتراض کیا. مجھے نہیں بتایا, خدا کے بندے مجھے بتا دیا, میں اس نے صحیح صحیح صورتحال بتایا تھا, مجھے نہیں بتایا. مولانا مشرف علی صاحب یہ جو لاہور میں ہے, ان کو خط لکھا کہ شبیر صاحب اس طرح اجتماعی ذکر بیچار کراتے ہیں, کیا یہ حضرت ثانی ہو سکتا طریقہ تھا؟ تو ان نے جواب دیا کہ نہیں, بات اس کی صحیح تھی. اچھا, مزید سند حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہی خط بھیجا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ جواب دیا انہوں نے, انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بالکل صحیح کہا ہے, یہ طریقہ حضرت ثانی ہو سکتا نہیں تھا. مجھے دے دیے دونوں کہ دیکھو نا یہ جواب ہے. میں نے خدا کے بندے آپ نے مفت میں اتنا اپنے آپ کو تکایا, مجھ سے پوچھنے میں بھی یہی بات کرتا, آپ تو ان سے سند لے رہے تھے, میں خود کہتا بھائی یہ طریقہ حضرت ثانی ہو سکتا نہیں, بلکہ میں اور ہوں میرے شیخ کا بھی نہیں ہے, مناشف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر نہیں کراتے تھے, لیکن پھر بھی میں اشرفی ہوں تم نہیں ہو. کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ اس کے طریقے پر نہیں ہو تم کیسے اشرفی ہو؟ میں نے کہا صاحب سمجھاتا ہوں آپ کو, میں نے کہا دیکھو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ چشتی تھے, کہتے ہاں. میں نے کہا کہ اسی طرح جیسے خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ تھے, کہتے نہیں. میں نے کہا کیا حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ قادری تھے, کہتے ہاں. میں نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی طرح, کہتے نہیں. میں نے کہا کیا حضرت سروردی تھے, کہتے ہاں. میں نے کہا اس طرح جس طرح خواجہ محی الدین سروردی رحمۃ اللہ تھے, کہتے نہیں. میں نے کہا نقشبندی تھے, کہتے ہاں. میں نے کہا کیا اس طرح جس طرح حضرت حضرت ثانی رحمۃ اللہ تھے, کہتے نہیں. میں نے کہا پھر یہ کیسے چشتی بھی ہے, قادری بھی ہے, نقشبندی بھی ہے, سروردی بھی ہے, جب ان کی طرح نہیں ہے, ان میں کسی کی طرح بھی نہیں ہے. آپ خود مانتے ہیں کہ چشتی بھی ہے, قادری بھی ہے, نقشبندی بھی ہے, سروردی بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان چاروں اصولوں کو وہ استعمال کرتا ہے, اس لیے چشتی بھی ہے, نقشبندی بھی ہے, قادری بھی, سروردی بھی ہے. تو کیسے؟ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں اشرفی ہوں تم نہیں ہو. کہتے کیسے؟ میں نے کہا دیکھو حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف القانی فرماتے ہیں مقاصد اور ذرائع, مقاصد اور ذرائع الگ الگ ہیں. مقصد کو ذریعہ نہ بناؤ اور ذریعے کو مقصد نہ بناؤ, مقصد کو مقصد رکھو ذریعے کو ذریعہ رکھو. ہاں جی, مقصد کو مقصد رکھو ذریعے کو ذریعہ رکھو. تو کیا ہے؟ ذرائع تبدیل ہوتے رہتے ہیں, مقاصد اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں. ذرائع تبدیل ہوتے رہتے ہیں, مقاصد اپنی جگہ پہ قائم رکھتے ہیں. لہذا ذریعے پر جمود جو ہے وہ مقصد بنانا ہے اس کو. اگر آپ نے کسی ذریعے کو فکس کر دیا کہ اب یہی ہے تو آپ نے اس کو مقصد بنا لیا نا, وہ تو ذریعہ نہیں رہا. تو مقصد بڑھانے کی اجازت نہیں ہے, وہ تو فکسڈ ہے, وہ تو جتنے ہیں اتنے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, بدعت ہو جائے گا. تو جو ذریعے میں تبدیلی آ رہا ہے وہ بدعتی نہیں ہے, جو اس کو فکس کر رہے ہیں وہ بدعتی. تو یہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ کا اصول ہے. تو میں اس پر چلتا ہوں, میں اشرفی ہو تم نہیں ہو, کیونکہ تم اس کو مقصد بنا رہے ہو, تم اس کو مقصد بنا رہے ہو. میں نے کہا خدا کے بندے کچھ سوچا ہوتا, یہ میرے شیخ بھی نہیں کرتے تھے, لیکن ان کے پاس جس قسم کے لوگ آتے تھے ان کے لیے وہی طریقہ اچھا تھا. میں جن لوگوں میں کام کر رہا ہوں ان کے لیے یہ طریقہ اچھا ہے. مجھے آپ بتائیں بھائی, آپ لوگ کو جو میں ذکر کراتا ہوں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل اس طرح فائدہ ہو جاتا ہے کہ جیسے بچوں کو سکھایا جاتا ہے مخارج, اور 100 بچے بیٹھے ہوئے ہیں کلاس میں, اور استاد سے کہتے ہیں کہ تو اب سب کہتے اب, پھر کہتے اب, کہتے اب مخارج, سب کے مخارج ایک ہی وقت میں درست ہو رہے ہیں. اب ایک ایک بچے کو مخارج سکھاؤ اور 100 دفعہ آپ جو ہے 5-5 منٹ اس کو دو, اور دوسرے ایک 5 منٹ میں آپ نے 100 بچوں کو سکھا دیا, کیا خیال ہے کون سا طریقہ چاہیے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ تعلیمی ذکر ہے, یہ کوئی ثوابی ذکر نہیں ہے, یہ تعلیمی ذکر ہے, سکھانا ہے. تو جب سکھانا ہے آپ مثال کے طور پر جس طریقے سے سکھا رہے ہیں نماز میں, آپ اس طرح کرتے ہیں نماز میں, دوسرا نہیں کرتے نماز میں, دوسرے کو استعمال کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک تعلیمی ذکر ہے, ایک جو ہے نا وہ ثوابی ذکر ہے. ثوابی ذکر میں چیزیں نہیں ہے, تعلیمی ذکر میں ہو سکتی ہے, سکھانے کے الگ الگ ڈھنگ ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ بولی ہمیں سکھایا مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کیا ہے, تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علفاء نے کیا ہے, مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے, حاجی فاروق سکروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے کیا, ہمارے گھر میں کیا ہے. تو اب یہ ساری باتیں کیا ہے, پتہ چل گیا بھائی یہ صرف ذریعہ ہے اور ذریعہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. یہی بات ہے مجھے صاحب فرمائی, تبدیلی آ رہی ہوتی ہیں, آپ نے ان تبدیلیوں کو دیکھا تو سمجھا کہ میں اپنے طریقے سے ہٹ گیا ہوں. میں اپنے طریقے سے ہٹا نہیں ہوں, میں تو وہی طریقہ اختیار کروں جو حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, لیکن ہے تو اس وقت کے دور کے حساب سے جو شیخ کسی کو اجازت دیتا ہے وہ گویا اس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ اب اپنے وقت کے حساب سے تم سوچو جو سا طریقہ بہتر ہو کرو. ہاں جی, جو سا طریقہ اس وقت بہتر ہے وہ کرو, یہ اس کی اجازت دیتا ہے. تو اس کے اندر طب کے اندر جیسے اجتہاد چل رہا ہے میڈیسن میں, اسی طریقے سے یہ تصوف کے اندر بھی اجتہاد چل رہا ہے, اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا, کیونکہ قیامت تک نئی نئی بیماری آئیں گی اور اس کے نئے نئے علاج ہوگی. مجھے بتاؤ پہلے طب کے اندر یہ ہیپاٹائٹس سی اور بی اور پتہ نہیں ایچ آئی وی ایڈ اور پتہ نہیں چیزیں تھیں. ہاں جی, آپ یقین جانیے پہلے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, آپ ایک دوسرے کا جھوٹا پی لے جو بھی ہے. اب جو ڈاکٹر نظر آتے وہ مریض کو دیکھتے ہوئے دستانے چڑھاتے ہیں. یہ جدہ میں ایک دفعہ ہوا ہے, مسئلہ ہوا تھا نا بہت زیادہ جو بیماری آئی تھی فلو کی. ہاں جی, تو وہ آپ اسپتال میں جاؤ تو آپ کہتے اسپتال میں ایمرجنسی لگی ہے, وہ دو دو دفعہ ہاتھ دھو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, سارا مطلب وہ مجبوری تھی, وہ پہلے ہوا تھا وبا پھیلی ہوئی تھی. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے, یعنی ہر چیز ہر وقت کے اپنے اپنے حالات ہیں. اب یہ بیماری آ گئی ہے, اب اس کے حساب سے نمٹنا پڑے گا, اس طریقے سے چلنا پڑے گا. اب آپ پرانی کتاب دیکھیں یہ کیا ہے, تو ترمامیٹر نہیں, ترمامیٹر ایک ترمامیٹر مجھے یاد ہے, میرے والد صاحب بھی چونگی ہوتے ہیں نا, تو ترمامیٹر ادھر سے منہ سے نکال کر دوسرے کے منہ میں ڈالنے لگے ہوتا تھا نا, آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا پرانی باتیں. ہاں جی, اچھا انجیکشن, ایک انجیکشن ہوتا ہے صرف گرم پانی میں دبو کر جو ہے نا, مطلب ایک تو رکھتے اور پھر اس کے بعد دوسرے کو لگاتے, تیسرے کو لگاتے, چوتھے کو لگاتے, کچھ نہیں ہوتا. آج کر سکتے ہیں, ہاں ڈسپوزیبل, ہاں ہر چیز کے اندر, حتیٰ کہ کپس بھی ڈسپوزیبل ہمارے معنی میں. دیکھیں آپ لوگ جو چائے پی رہے ہیں کپس بھی ڈسپوزیبل ہے. تو دور کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں نا, طریقے بدل جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی فرمایا, اچھا اور آپ نے لکھا کہ حضرات کی زرجان کی تربیت کا وقت آ گیا اور گزرتا ہے, لہذا حضرت ایشان خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت یاد دلائی جاتی ہے, میرے مخدوم کرم اس میں خادموں کے لیے سعادت ہے کہ محدودزادوں کی خدمت کو اپنے اوپر فائز کر لیں, لیکن اس مدت میں موانع معلومہ جو رکاوٹیں معلوم ہیں کی وجہ سے اس ظاہری خدمت سے معذور رہا اور وصیت عالیہ کے ظہور کے وقت کا انتظار کرتا رہا. اب اگر آپ سمجھتے کہ کوئی موانع اور رکاوٹ نہیں ہے اور گفت شریف کی راہ بند ہو گئی, حکم فرمائے فقیر چند روز کے لیے خطاج ہو کر اس خدمت میں مشغول ہو جائے. اگرچہ غور سے ملاحظہ فرمائے تو فقیر سمجھتے اس نام کی بجاوری بھی صرف وصیت کے بجا لانے کا حکم ہے, ورنہ آپ کی ظاہری بات میں تربیت ان کے لیے کافی ہے, کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہے. اچھا, دوسرے کے برادر مولانا عبد الرفیع فرماتے کہ میاں محمد کالج نے بڑے مخدوم زادے کی ظاہر تعلیم تربیت اپنے ذمے لے لیے اور آپ نے بھی تجویز کو پسند فرمائے. یہ بات سن کر بہت تعجب ہوا, اگر وہ اپنی نارسائی کو اس کوئی خیال کرے تو اور بات ہے, لیکن آپ اس تجویز کو اس طرح پسند کے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ محمد کالج خان کا آزاد دوسرے جگہ مخدوم زادے نے سرے نہ کر جائے. یہ اصل میں حضرت کے مخدوم زادے تھے، خواجہ بقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے حضرات تھے نا، ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اس لیے اس انداز میں بات فرمایا تھے. ہاں جی، اپنا دفاع کر رہے تھے کہ میرا طریقہ وہی خواجہ بقی بلّہ رحمۃ اللہ کا ہے، لیکن چونکہ دور تبدیل ہو گیا، اس میں کچھ چیزیں نہیں آ گئی ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپ نہیں الگ رہے، حالانکہ طریقہ وہی ہے، حالانکہ طریقہ وہی ہے. اور اس میں اور طریقوں کے جو تنقید کے خیال رکھتے خیال نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ انسان دوسروں کے بگڑے ہوئے چیزوں کو سنبھال نہیں سکتا جن کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں ہو. اپنے چیزوں کو سنبھال سکتا ہے نا. اب جو نقشبندی سلسلے کے نگران ہیں، وہ چشتی سلسلے کے نگران تو نہیں ہے نا، نہ قادری سلسلے کے نگران ہے، نہ سروردی سلسلے کے نگران ہے، وہ ان کے نگران تو نہیں ہے. اگر اس کے اندر بگاڑ آ گیا ہے مثال کے طور پر، ہمیں معلوم ہے، تو ہم ان کے بارے میں تو کہہ نہیں سکتے. لیکن جو اپنا سلسلہ ہے اس میں اگر بگاڑ ہے تو ہم فوراً ٹھیک کر لیں گے. تو جن کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو ہم زیادہ محفوظ سمجھیں گے نا، بات سمجھ آ رہی نا. یہی وجہ ہے کثرت نے فرمایا کہ یہ اس طرح ثابت، حالانکہ ہمارا تحقیق کے مطابق الحمدللہ سارے سلسلے صحیح ہیں، اور سارے سلسلوں کے اندر دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں، صحیح لوگ بھی موجود ہیں، غلط لوگ بھی موجود ہیں، سارے سلسلوں میں. مثلا قادریوں کے نام پر بھی بدعات اور شرک کو پھیلایا جا رہا ہے، چشتیوں کے نام پر بھی، سوردیوں کے نام پر بھی، نقشبندیوں کے نام پر. تو ہر جگہ اس قسم کے لوگ، اور ہر جگہ بہت اعلیٰ اولیاء موجود ہیں، تو دونوں طرف معاملہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں جس چیز کا نگران ہوں میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، باقی کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. لیکن الحمدللہ کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے چاروں سلسلوں کا ذکر شامل کیا ہے، جو ہم ذکر کراتے ہیں چاروں سلسلوں کا ہے. اس میں لا الہ الا اللہ چشتی ذکر ہے، لا الہ الا ہو حاضری ذکر ہے، حق یہ سوروردی ذکر ہے، اور اللہ کا جو اس نجات کا ذکر مشمندی ذکر ہے. ہاں جی، تو چار ہم نے اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ ایک تو یہ والی بات ہے کہ چاروں لوگ قسم کے نسبتوں والے ان کو فائدہ ہو. اجتماعی ذکر ہے نا، اب اجتماعی ذکر میں ہم تفصیل تو نہیں کر سکتے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے. اب میرے پاس سروردی نسبت کا کوئی شخص آ گیا تو اس کو تو سروردی طریقے سے زیادہ فائدہ ہوگا، کوئی چشتی آ گیا تو اس کو چشتی طریقے سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو ہم نے چاروں ذکر اس لیے رکھے کہ جو ہماری مجلس میں شامل ہوگا تو ہر ایک کو اپنی اپنی نسبت کا فائدہ ہوگا. یہ نسبت اللہ نے بنائی ہوتی ہے، مطلب یہ کہ ایک شخص ہوتا ہے وہ اس میں ولولہ زیادہ ہوتا ہے، دوسرے میں اخبار زیادہ ہوتا ہے، تیسرے میں مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ کسی چیز پر قائم رہنا، یہ زیادہ ہوتا ہے. مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے، تو جس میں جو رنگ ہے اسی کو چلاؤ نا. آخر مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے بھی تو فرمایا کہ جس کا جو اس میں مربی ہوتا ہے اسی اسم میں ہی وہ زیادہ ترقی کر سکتا ہے، قریب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس ذریعے سے جو اس میں مربی کسی کا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب جس کا جو اس میں مربی ہے اس کے ذریعے اگر، تو جو جس کا نسبت ہے سلسلے کا تو اسی کے ذریعے سے وہ زیادہ ترقی کر سکتا ہے نا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم کسی کی نسبت کو تبدیل نہیں کر سکتے، البتہ اس کی نسبت کو فروغ دے سکتے ہیں، اس کو زیادہ اس میں جو ہے نا وہ مطلب چلا کر ہم اس کو فروغ دے سکتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. مکتوب نمبر 230 شیخ یوسف برکی کی طرف سے فرمایا، بلند ہمتی کے بارے میں جو کچھ حاصل ہو جائے اس پر اکتفا نہ کرنا، بلکہ جو مشہور اور معلوم ہو جائے اس کی نفی کرنا، اس معبود بے چگون کا اثبات کرنا جو دید و دانش دے مبرا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے برگزیر بندوں پر سلام. آپ کے حوالے گرامی کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کی ذات کے مطابق میاں بابو نے بیان کیا اور اس کی حقیقت دریافت کیے، اس لیے چند فکرے تاریخ کیے جاتے ہیں. میرے مخدوم اس قسم کے حوالے ابتدائی مراتب میں رائے سلوک کے مقتدیوں کو بہت پیش آتے ہیں، ان میں سے کچھ کا اعتبار نہ کرے بلکہ نفی کرتے رہیں. وصل کہاں اور نہایت کدھر کہ فل وصولی الا ساعات دونھا قل الجبال ودونھن فیوتن، کس طرح جاؤں درے محبوب تک درمیان میں پر خطر کو خاص. مطلب یہ کہ ابتدا میں جوش و خروش ہوتا ہے اور بڑی محبت محسوس ہوتی ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ بس میں واصل ہو گیا، اور بڑے اچھے خیالات آتے ہیں تو سمجھتا ہے آدمی کے بس میں تو کامل ہو گیا. یہ رستے کے مطلب جوش ہیں. ہمارے حضرت فرمایا رستے کے کئی تماشے دور کر دیں. ہاں جی, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ابتدا میں آتی ہیں, پھر جس وقت سمجھ آتی ہے تو پھر اپنے پہ حیران ہوتے ہیں کہ میں کیسے کہہ سکتا تھا, کہ میں کیا کہہ رہا تھا. اپنے پہ حیران ہوتا ہے. تو اب جس وقت انسان کو سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پاک کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایسا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا بڑا ہے, اس کی طرح تو کوئی نہیں ہے, اس کی طرح کوئی مثال بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بے چون بے چگور بے مثل و کیف اور کچھ دید و دانش و شعور و مکاشفہ میں آتا ہے اس کا غیر ہے. وہ سبحان تعالیٰ ورا البرا ہے. اسلام میں نادان بچوں کے مانند اخروٹ و منقع پر ہرگز پرہیز تنوج و نہایت کے اصول پر مغرور نہ ہو اور اپنے واقعات و احوال کو ناقص مشاہد کے سامنے ظاہر نہ کیا کرے, کیونکہ اپنے علم و وجدان کے اصول کے مطابق کم کو زیادہ سمجھتے ہیں اور ابتدا کو انتہا شمار کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے باہم طالب اپنے کمال کے زوم میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کی طلب کے راہ پر دور آ جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ناراض کوئی نہ ہو, میں ایک حقیقت بتانے والا ہوں. ہاں جی, یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں, نام نہیں لوں گا, ان کے پاس لوگ جاتے ہیں اور تھوڑے دنوں میں ان کے پاس رہ کر وہ پھڑکنے لگتے ہیں, تڑپنے لگتے ہیں. ہاں جی, اور ان کے زبان سے نعرے نکلتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سلطان الاذکار ہے, سلطان الاذکار. سلطان الاذکار ایک شغل ہے, ہمارے ہاں بھی ہے, ہم بھی بتاتے ہیں, لیکن وہ ایسا نہیں جس طرح یہ, وہ ایک شغل ہے. سلطان الاذکار میں پورا جسم ذکر میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ممکن ہے, ہمارے ہندو ہمارے ساتھیوں میں بھی ہیں, خواتین کو زیادہ ہوتا ہے کمال. ہاں جی, تو وہ انہوں نے جو اس کے ساتھ یہ بنائی ہے نا, بات خطرناک ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں سے بات گڑ لی ہے جس کا کوئی سر پایا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 50,000 سال ایک ولی اللہ عبادت کرے تو اس کو جو روحانیت حاصل ہوتی ہے وہ سلطان الاذکار سے فوراً حاصل ہو جاتی ہے. ہم بتاؤں اس کے بارے میں کون اس کے کیا کہے. 50,000 سال تک کوئی, یہ باقاعدہ بتاتے ہیں, 50,000 سال تک کوئی عبادت کرے تو جتنے روحانیت حاصل ہو سکتے وہ سلطان الاذکار سے حاصل ہو جاتی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ جس کو وہ حالت حاصل ہے جو وہ کہتے ہیں تڑپ رہے ہیں نماز کے اندر بھی, اب بابا جی اس طرح کہہ رہے تھے, اب تو آپ لوگوں نے سمجھ بھی نہیں ہوگا. ہاں جی, تو وہ جو حضرات ہیں وہ جب یہ ان کو بتا دیتے ہیں تو مجھے بتاؤ وہ کسی اور بزرگ کو بزرگ مانیں گے, کسی اور ولی کو ولی مانیں گے؟ وہ سب تو ان سے نیچے ہو گئے, لہذا ان کی اصلاح تو ختم ہو گئی. ہاں جی, یہی حضرت نے فرمایا, بھائی ایسے ناقص شو لوگوں کے سامنے اپنے احوال کو بیان نہ کرو, وہ اپنی طرف سے ایسی روایت بیان کر لیں گے کہ آپ اپنے آپ کو کامل سمجھیں گے اور نتیجہ کچھ سے کچھ ہو جائے گا, وہ صرف غرور ہی ہوگا. ہاں جی, وہ جو ہے نا وہ حضرت اس کے بارے میں شعر فرماتے تھے کہ وہ جو ہے نا وہ کہ مجھے نسبت حاصل ہے, نسبت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تکبر حاصل ہے بس. یہ بہرحال یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں عوام اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ایک صاحب ہے کہ وہ ایک میوزک کر مطلب کوئی نعت بج رہا ہوتا ہے ساتھ. ہاں جی, وہ بج رہا ہوتا ہے اور آ کر اس کو جو ہے وہ ہاتھ اس طرح جوش سے ہلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ چھلانگیں مارتے ہیں, اس کو لوگ پھر پکڑتے ہیں, اس کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ پکڑتے ہیں, وہ سمجھتے بس ولی اللہ ہو گیا. اب اس کے بعد پھر کون اس کے سمجھے. ہاں, ہمارے ایک اچھا دوست اس کا شکار ہو گیا تھا. وہ کیا ہوتا تھا, وہ لوگ اپنا دل دکھاتا ہے اس طرح پر, دیکھو میں بزرگ ہوں. ہاں جی, تو ہمارے ایک ساتھی کو ہونے لگا نا, میں ان کو طرف دیکھا بھی نہیں, میں نے کہا دیکھوں گا تو یہ کچھ سمجھے گا اپنے آپ کو. مطلب ہوتے ہیں نا بول دائر مسئلے مسل پرتنا شروع کر دیے تو کیا ہو گیا, ہمارے شیخ مارشف رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک نعرہ بلند ہوتا تھا, تل لوگ ایک نعرہ زبان سے نکلتا تھا. حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کے مجلس میں بیٹھے تھے کیونکہ ان کے مرید تھے, تو یہ نعرہ ادھر لگ گیا. حضرت نے ان سے خود فرمایا, حضرت نے ظاہر سمجھانے کے لیے فرمایا, ہم تو یہ بات نہیں کر سکتے لیکن سمجھانے کے لیے فرمایا. فرمایا حضرت نے فرمایا, تیرے اس طرح ڈکارنے سے اللہ میں کیا ہوتا ہے, تیرے اس طرح ڈکارنے سے اللہ میں کیا ہوتا ہے, سمجھانے کے لیے فرمایا. بات یہ ہے کہ بھائی یہ چیزیں یہ کیا ہوتے ہیں, یہ سب میں صرف اپنی جس کو کہتے ہیں وارد کے مقابلے میں کمزوری ہوتی ہے. وارد وارد زیادہ ہوتا ہے, آپ کمزور ہیں, آپ برداشت نہیں کر سکتے, تو مجھے نکل گیا, یہ تو کسی کے منہ سے بھی نکل سکتا ہے, اس میں کیا کمال ہے. تو یہ چیز کوئی کمال کی بات نہیں, مجھ سے خود نعرے لگتے تھے کہہ لگتے ہم آج کل نہیں ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ بھائی کچھ بھی نہیں, یہ تو صرف ایک میری کمزوری ہے اور ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اس کو کمال نہیں سمجھنا چاہیے. کمال کیا ہے؟ استقامت. کمال کیا ہے؟ استقامت. الاستقامت فوق الکرامت, جنہیں بولا بول الاستقامت فوق الکرامت, جو جم جائے کوئی اس کو ہلا نہ سکے اپنے کام سے. یہ بہت اہم بات ہے, یہ میں آپ سب لوگوں کو اس لیے کہتا ہوں ان چیزوں پہ نہ جاؤ. الحمدللہ ہمارے سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب چیزیں دی ہیں, اگر ان کو ظاہر کریں تو لوگ پتہ نہیں ہمارے اوپر کیا کیا فتوے لگائیں. لیکن ہمیں ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حاصل ہے تو بس ٹھیک ہے, اللہ کا فضل ہے, اور دوسروں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ حضرات کو میں کیا بتاؤں, یہ خواتین کے لیے ہم نے جو ذکر تبدیل کیا تھا اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ بعض خواتین کا لطیف اخوا جو ادھر ہوتا ہے وہ جاری ہونے کی وجہ سے ان کا سر اس طرح ہلتا تھا, ان کا سر اس طرح ہلتا تھا. اب کسی خاتون کا سر ہلنا تو اس کے لیے عیب ہوتا ہے, وہ جاری خود نہیں بتا سکتی, اس وجہ سے بتائے گی بھی تو عیب مسئلہ, اور نہیں بتائے گی بھی تو مسئلہ. خواتین کے معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے, گھروں میں پریشانی ہو جاتی ہے. ہاں تو مجھے جب اس طرح اطلاعات مل گئی خواتین کو اس طرح ہونے لگا تو مجھے بڑی فکر ہو گئی, میں نے کہا اللہ میں اس کا کیا حل کروں. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور پتہ چلے کہ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو سارے لطائف ہے وہ سینے میں ہے, قلب روح سر خفی اخفا, کوئی باہر نہیں ہے. ہاں جی, لہٰذا انہیں پہ ہم چونکہ کام کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہی سینہ گڑھ کی طرح ہے نا, مجھے نہیں ہے مطلب تنا, تو تنا تو نہیں ہلتا نا, پتے ہی ہلتے نا. ہاں جی, تو اگر سینے میں کوئی ارتعاش ہے تو کوئی محسوس نہیں کر سکتا, لیکن سر میں اگر ارتعاش ہو تو ہر ایک محسوس کر سکتا ہے. تو ہم نے پھر آئندہ اپنے ذکر کے طریقے یہ بتانے شروع کر لیے خواتین کو. ہاں جی, خواتین کو یہ طریقے بتانے شروع کیے, الحمدللہ اس کے بعد پھر ایسی کوئی بات نہیں ہوا, پتہ چلے کسی وجہ سے تھا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ اب الحمدللہ وہ جو بنوری طریقہ ہے جو سروار, وہ ہم نے مردوں کے لیے رکھا ہے, مردوں کو ہم بتاتے ہیں, مرد برداشت کر لیتے ہیں, لیکن خواتین چونکہ کمزور ہو کے برداشت نہیں کر سکتی, ان کا سر ہلنے لگتا ہے. تو یہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں بھائی, کوئی کمال کی باتیں نہیں ہے, یہ اس رستے کے باتیں ہیں, رستے میں اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں. کیا خیال ہے, کوئی آدمی کسی کو کہہ سکتا ہے کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ اپنے والد کو برداشت نہیں کر سکتا؟ ہاں جی, وہ تو چھپائے گا نا اس کو, لیکن اگر اس کو بزرگی سمجھے گا تو پھر تو لوگوں کو بتائے گا. ہاں جی, تو اب اگر لوگ بھی مشاہد بھی ایسے مل جائے جو اس کو بزرگی بتائے تو پھر تو بزرگ بن جائے گا. تو بزرگوں کی اصلاح پھر کب ہوتی ہے؟ بزرگوں کی اصلاح تو کوئی نہیں کر سکتا. آج یہاں اصل میں بنیادی بات یہ ہے. خیر, ابھی پورے ہونے والے انشاءاللہ. شیخ کامل کی تلاش کرنی چاہیے اور اپنے باطنی امراض کا علاج اسے کراؤ. جب تک شیخ کامل تک رسائی نہیں, اپنے احوال کو کلم اللہ کے تحت لا کر نفی کرنی چاہیے اور معبود برحق کا جو کہ بے چون بے سکون سے ہے اس بات کرنا چاہیے. حضرت فاطمہ صفند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ دیکھا سنا اور جانا گیا وہ سب اس کا غیر ہے, اور اللہ کے کلمہ کی حقیقت سے اس کی نفی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ آئندہ جو کچھ بھی ظاہر ہے اس کی بھی نفی کرے, کروک تعالیٰ ورا الورا ہے, اور اس بات کی جانب میں کلمہ مستثنا یعنی اللہ کے تکلم کے سوا کچھ ہاتھ نہ ہو. اس طریقے کے قابلین کا یہی طریقہ ہے. مزاج یہ خاص ذکر ہے نا, مطلب ہمارے مشہور حضرات والسلام على من اتبع الهدى والتزم متابعة المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والتسليمات وتم وكملها. سلام اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنے اوپر لازم کر لیا. اللہ جل شانہ ہم سب کو بہت ہی زیادہ خیر عطا فرمائے, اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہمیں قائم رکھے اور اس کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں اسے دور رکھے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اگر سوالات ہو تو سوالات کی سکتے جی. سوالات بھائی, باتیں بڑی مشکل تھی یا آپ کو ساری سمجھ آ گئی؟ کیا بات, سوال
کرتے رہے.
سوال ہے, الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے جی. اللہ تعالیٰ اور بھی بارش کا علاقہ فرمائے, یہ تو اللہ کی مدد ہے جی. فرمائے
اپنی اصلاح کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے سوال کر
جی. دو
سوال یہ ہے کہ یہ جو اصل اس کا مقصد ہے, اصل مقصود یہ جو شوبے ہیں, یہ جو چیزیں, یہ اصل مقصود, یہ اصل مقصود کیا ہے؟
دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک معرفت ہے اور دوسرا ابدیت ہے, اور یہ دونوں ایک ہی آیت سے ثابت ہیں, ایک ہی آیت سے ثابت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے. اس کا جو تفسیر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, اے لیعرفون, یعنی لیعبدون کا مطلب یہ کہ مجھے پہچانے, یعنی بات کرنے کا مطلب اس کا مطلب کہ مجھے پہچانے. تو گویا کہ معرفت حاصل کرنا اس ابدیت کا باطن ہے اور ابدیت اس کا ظاہر ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر و باطن کو اگر آپ ایک کر لے تو گویا کہ سارا تصوف ان دو چیزوں کا حصول ہے, معرفت الہی حاصل کرنا اور اللہ پاک کی بندگی کرنا, یہ بنیادی مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو پہچان ہے کہ اس کو پہچان لو کہ وہ ورا الورا ہے, وہ نظر تو نہیں آ سکتا, اور اس کے جو صفات ہے اس کو جان لو اور اس صفات کے مطابق اس کے ساتھ تعلق قائم کر لو, تو یہ کیا ہے, یہ ابدیت بن جائے گی. تو وہ ایک معرفت ذریعہ بن جائے گا ابدیت کا, یہ بنیاد ہے. یہ جو مختلف طریقے ہوتے ہیں نا, چشتی طریقہ ہے, نقشبندی, سوروردی, سب اس میں آتے ہیں, سب اس میں آتے ہیں. میں آپ کو ایک سنائی دوں, میرے خیال میں کدھر ہے آپ کا, میں آپ کو سوروردی سلسلے کے نسبت کی جو ایک کلام ہے وہ سنا دیتا ہوں, اس میں ذرا ڈائریکٹ ڈائریکٹ ہے, پھر کسی وقت نقشبندی کا بھی سناؤں گا انشاءاللہ. وہ فی الحال پہلے ہی اس میں وہ ہے شامل کہ ذکر سے جب انسان کا دل مست ہو جاتا ہے تو اس پہ عرفان کی صورت آ جاتی, سمجھتے جیسے مجھے معرفت حاصل ہو گئی, حالانکہ ابھی وہ راستے کی بات ہے, یہ تو ذریعہ اس نے شروع کر لیا نا. اور پھر جب واقعی ذات وقت اس کے دل کا مہمان, یعنی اللہ جل شانہ ہر وقت اس کے دل میں رہنے لگے, اس کا اللہ پاک کی طرف غالب, اس کی پھر بات کیا ہوگی؟ اصل مطلب جو ذکر ہم کہتے ہیں نا, تو وہ اگر حاصل ذکر کیا ہوگا؟ یہ اس کو میں سہروردی غزل اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو ملفوظ ہے یہ جو ابھی بتایا تین باتیں، نفس قابو ہو، دل دنیا کے محبت سے پاک ہو، اور عقل فہمی سنت ہو. یہ خواجہ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کی کتاب عارف المعارف اس سے میں نے لیا، اس میں مطلب یہ چیز موجود تھی. تو گویا کہ انہوں نے تین چیزوں کو ایک ہی اس میں جمع کر دیا ہے، یعنی اگر دل پاک ہے دنیا کی محبت سے، نفس قابو میں آ گیا ہے وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے، اور عقل سنت کو سمجھ گیا کہ سنت کیا ہوتا ہے، تو بس کام ہو گیا. جب یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر اس پر اللہ پاک کتنا خوش ہوگا. رہی والی جو رنگین ہے دل کو باتی ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی دیکھو جب تک آپ حقیقت کو مانیں گے نہیں تو اس کے مطابق عمل کیسے کریں گے، اس کو ٹھیک کیسے کریں گے. ہاں جی آپ کو پتہ ہے بھائی شگاف ہو گیا جہاز کے اندر اور پانی اس کے اندر آنے لگا، آپ اس کو مانیں گے نہیں تو آپ اس کو دور کیسے کریں گے. ہاں جی تو پہلے تو اس کو مان لو نا. تو یہ پہلی والی بات. یہ تو ہے اس کا عمل اثر مان لیا کہ دنیا کا اثر کتنا ہے، لیکن یہ پھر علاج کیا ہے؟ یعنی جب انسان کا دل اللہ جل شانہ کا عارف بن جائے تو بس پھر یہ ساری چیزیں مان دے، پتہ چل جائے کہ اللہ کون ہے اور یہ کیا ہے، اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھیے، لہذا اصلاح ہو جائے گا. حدیث شریف میں دل کے اصلاح کا ذریعہ ذکر بتایا گیا ہے، دل کے اصلاح کا ذریعہ ذکر بتایا. اور ہو حق، اور حق کیا چیز ہے؟ ذکر ہے نا. اصل میں حق صفت ہے، اور ہو جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے، اشارہ ہے کس طرف. جب آپ نے حق کہا اور ساتھ ہو کہا تو حق نے ہو کا تعین کر دیا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. تو وہ جو اشارے میں بات جاتی وہ صرف ذات پہ جاتی، وہ صرف صفات پہ نہیں جاتی. تو حق ہو اور ہو حق، وہی حق ہے، حق وہ ہے. یہ جب آپ کا دل بار بار سنتا ہے اور دل اس سے اثر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ جیسے بالکل ایک سارا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نورستان بنا دے، اس کے اندر روشنی جمن واٹ ہے.
آئے
طریقہ آپ نے بتایا, یہ جو ابھی بات مطلب ہوئی ہے نا کہ طریقے جوہد سے ہی یار کا عرفان ہو جائے, یعنی اس میں اپنا طریقہ بتا دیا کہ ہمارا طریقہ کیا ہے, طریقے جوہد سے ہی ہم اپنے نفس کو قابو کر لیں, اور یہ طریقہ مسنون بھی ہے, والذین جاہدوا فینا لہدیہم سبلنا. تو جس وقت انسان مجاہدہ کرتا ہے تو نفس قابو میں آتا ہے, تو یہ مجاہدے کے ذریعے سے نفس کو قابو کرنے کے لیے بتا دیا اور فرمایا اسی پر ہی رب کا احسان ہو جاتا ہے, قبول فرما دیتے ہیں. ہاں جی, یہ طریقہ بتا رہے ہیں. تین زرین چیزیں بتائی ہیں, جذب حاصل ہو اور شیخ کامل ہو تو مقصد حاصل ہو. ہاں جی, کیوں؟ جذب کی مثال ایسے پاور کی ہے, جیسے شپ ہے اور اس میں پاور ہے تو یہ جذب ہے, اور شیخ کامل کی مثال ایک بہترین شپ چلانے والے کی ہے جس کو راستے معلوم ہیں, وہ طوفانوں کے ساتھ نمٹ سکتا ہے, تمام چیزیں جانتا ہو, تو وہ شیخ کامل ہو تو دریا کا جو بھی ساحل ہے وہاں تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں رہے گا, وہ آسانی کے ساتھ یعنی پہنچ سکے گا. ہاں جی, تو یہ مطلب ہے کہ پھر جو ملے گا کیا ملے گا, سبحان اللہ, کیا عجیب بات ہے, اللہ پاک نے دلوائی کہ اس کے در پہ سر رکھنے کا کچھ سامان ہو جائے, یعنی ابدیت نصیب ہو جائے. اس کے در پہ سر رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ابدیت نصیب ہو جائے, اور ابدیت مقصد ہے ہمارا. ہما خالق الجن والانس للعبدون, لہذا تمام چیزوں کا جو مقصد انہوں نے چھوڑے وہ کیا ہے, وہ یہی ہے. اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ جذب بھی ہے, ہاں, اور جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ شیخ کامل کا پکڑنا بھی ہے, نفس کی اصلاح بھی ہے. ان تمام چیزوں کا جو آخر نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے, یعنی ابدیت حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمارے ایک ساتھی ہیں, ان کے چچا فوت ہوئے, سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں, اور یہ دعا ماشاءاللہ آپ حضرات کے صرف نہیں ہے بلکہ جو اس نیٹ پر براہ راست سن رہے ہیں, دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں سن رہے ہیں, وہ سب اس دعا میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا ورائدنا وسیدنا وطبیرنا وذکرنا وسلم ورحیدنا من آخر الاسلام ومن توفیت ومن فتوف بیتنا. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما دے, یا اللہ اس مبارک ایام کی برکت سے, یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان سے, یا اللہ حساب نہ لے بغیر حساب کے کامیاب فرما دے. جتنے بھی ہمارے اموات ہو چکی ہیں مسلمانوں کی, سب کو یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے, اور یا اللہ العالمین وہاں کی مشکل گھڑیاں ان کے لیے آسان کر دے. یا اللہ العالمین ہر خیر ہم سب کو نصیب فرما, شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك ومن عبدك ونبيك حبيبك ومؤسسك, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك حبيبك ومؤسسك. انت المستعان, ولا حول ولا قوه الا بك, سبحانك.